بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. آیت کریمہ کا شان نزول وغیرہ کل گزشتہ گزر گیا. آیت کے اندر تو قتل عمد ہی کا مسئلہ ہے، لیکن علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے قتل شبہ عمد کی بحث بھی اس میں چھیڑ دی ہے ضمناً، اور قتل خطا کی بحث بھی چھیڑ دی ہے. اسی لیے ان کے احکام اور مسائل کچھ دیکھ لینے چاہیے. نمبر ایک، قتل عمد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو مار ڈالنے کے ارادے سے ایسے آلہ کے ذریعے قتل کر دینا جو لوہے کا ہو، یا لوہے جیسا، مثلا تلوار، یہ قتل کرنے کا آلہ ہے. چھری چاقو قتل کرنے کا آلہ ہے. خنجر قتل کرنے کا آلہ ہے. تو کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے ایسے آلہ سے قتل کر دینا جو لوہے کا ہو، اور عام طور پر اس سے آدمی قتل ہو ہی جاتا ہو. دوسری شکل قتل عمد میں ہی آتی ہے، جو چیز لوہے ہی کی طرح بدن کے اعضاء کو کاٹنے کے کام میں آتی ہو، اس کے ذریعے کسی کو مار ڈالنا. جو چیز لوہے کی تو نہیں ہے لیکن لوہے ہی کی طرح ہو، کسی کو مار ڈالنے کے بارے کے اندر، اس کے ذریعے کسی کو مار ڈالنا. مثلا دھاردار بانس، کمچی، دھاردار بانس کو کاٹ ڈالتے ہیں تو دھاردار ہو جاتا ہے. دھاردار پتھر قتل عمد کی دنیاوی سزا سورہ بقرہ میں گزر چکی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ میں. یہاں سورہ نساء میں قتل عمد کی اخروی سزا کا بیان ہے. نمبر دو، قتل شبہ عمد کس کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کو بالارادہ قتل کرنا، مگر ایسا آلہ استعمال کیا جاوے جس کے ذریعے سے آدمی عام طور پر مرتا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے، اور نہ تو اس آلے کے ذریعے بدن کے اعضاء کٹ کے الگ ہو جاتے ہو، نہ تو اس آلے کے ذریعے بدن کے اعضاء کٹ کے الگ ہو جاتے ہو. دیکھو، دھاردار پتھر اور بانس کی دھاردار چپ، اس کے ذریعے سے اعضاء کٹ کے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دوسری قسم میں کیا ہے کہ ایسا آلہ استعمال کرے کہ جس سے عام طور کے اوپر آدمی کو قتل کیا جاتا نہیں ہے، اور نہ تو اس کے ذریعے سے اعضاء کٹ کے جدا ہو جاتے ہو. جیسے لاٹھی سے مارنا، ڈنڈا عام طور پر مار ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ڈنڈے کے ذریعے سے بدن کا کوئی عضو کٹتا نہیں ہے، یہ قتل خطا کہلاتا ہے، نہیں یہ قتل شبہ عمد کہلاتا ہے۔ نمبر تین، یہ شبہ عمد کا حکم بھی اسی آیت سے مستنبط ہے، یہ آیت وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، شبہ عمد کا حکم بھی اسی آیت سے مستنبط ہے۔ نمبر تین، قتل خطا جس میں مقتول کی جان لینے کا ارادہ نہیں تھا لیکن جان چلی گئی، مقتول کی جان لینے کا ارادہ نہیں تھا لیکن جان چلی گئی، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ڈھیک ماری تو اس وقت مار ڈالنے کا ارادہ تھوڑا ہی تھا، لیکن مکہ مارا نے وہ مر گیا، اب کیا کریں گے اپنے اس میں، یہ ہے قتل خطا۔ اس کی دو صورتیں ہیں قتل خطا کی، سمجھنے میں غلطی ہو جائے، پہلی شکل سمجھنے میں غلطی ہو جائے، مثلا دور سے سمجھا کہ جانور ہے اور جانور سمجھ کر کے گولی چلائی، قریب گئے تو پتا چلا کہ وہ تو ہری چادر والی کوئی عورت تھی، ہری ساڑی والی، اور مور سمجھ کے گولی مار دی اس کو، مور پیچھے کلر کی اس نے ساڑی پہنی تھی اور وہ کھیت میں بیٹھ کے کام کر رہی تھی تو سمجھا او مور، دور سے گولی مار دی اس کو، قریب گئے تو کہہ رہی ہے تو کوئی عورت ہے، یہ ہے سمجھنے میں غلطی۔ دوسری شکل، نشانہ لگانے میں غلطی ہو جاوے، جیسے کہ آپ نے نیل گائے دیکھ کر کے گولی چلائی لیکن وہ نشان خطا کھا گیا اور جا کر کے جو ہے نیلو بھائی کو لگ گیا، مر گیا وہ بیچارہ، نشان میں غلطی ہو گئی۔ تو یہ سب اس کی الگ الگ تعریف ہے۔ دیت تو شبہ عمد کے اندر دیت چار قسم کے سو اونٹ ہے، اور قتل خطا کے اندر پانچ قسم کے سو اونٹ دینا ہے، پچیس 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 چار، یہ قتل شبہ عمد میں، اور بیس 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 کر کے قتل خطا کے اندر۔ شبہ عمد میں گناہ قتل خطا کے گناہ سے زیادہ ہے، گناہ بڑا شبہ عمد کا قتل خطا کے مقابلے میں، چونکہ قتل شبہ عمد میں مار ڈالنے کا ارادہ ہوتا ہے اور قتل خطا میں بے احتیاطی ہوتی ہے، خطا میں بے احتیاطی، شبہ عمد میں مارنے کا ارادہ، اس لیے شبہ عمد کا گناہ بڑا۔ اب دیکھو کتاب میں، وَأَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَّةُ، یہ قتل عمد ہی کی بات چل رہی ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قتل عمد کے اندر قاتل پر دیت آئے گی اگر مقتول کے رشتہ دار قصاص کو معاف کر دے رہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مقتول کے رشتہ داروں میں جس مقدار پر بھی صلح ہو جائے وہ مالی معاوضہ لے کر کے صلح ہو سکتی ہے، چاہے دیت کی رقم پر، چاہے اس سے کم، چاہے اس سے زیادہ، مقدار گزر گئی۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل عمد اور قتل خطا کے درمیان میں قتل کی ایک اور قسم ہے جس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے، اور شبہ عمد کی تعریف کیا، یہ کہ کسی کو قتل کر دو ایسی چیز سے جس سے جو ہے عام مدن قتل نہیں ہوتا آدمی، انسان جس چیز کے ذریعے مرتا نہیں ہے ایسی چیز کے ذریعے سے کسی کو مار ڈالنا، فلا قصاص فیہ، اس میں قصاص نہیں آئے گا، بلکہ دیت آئے گی، جیسے کہ عمد فی صفت کے اندر آتی ہے دیت، اور یہ مدت کے اعتبار سے من وجہن قتل خطا کی طرح ہے، مدت کے اعتبار سے من وجہن قتل خطا کی طرح ہے، یعنی 3 سال میں دیت دینے کی، اور یہ دیت رشتہ داروں پر آئے گی، وہو یعنی شبہ عمد، والعمد اور قتل عمد، اس میں کفارہ بدرج اولا آئے گا قتل خطا سے، قتل خطا میں کفارہ تو اس میں بدرج اولا کفارہ، جی
صحیح صحیح بات واضح ہوئی ہے کہ قتل عمد اور قتل خطا کے درمیان ایک اور قتل قسم ہے جس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ آدمی کو ایسے جس سے مارا جائے جسے عام طور پر قتل نہیں کہا جاتا ہے، چنانچہ اس کے اندر قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہے قتل عمد کی طرح صفت کے اعتبار سے، اور قتل خطا کی طرح مدت اور آخرہ پر لازم کرنے کی طرح سے، اور یہ شبہ عمد اور قتل عمد یہ کفارے کا اس میں کفارہ زیادہ آئے گا قتل خطا کے مقابلے کے اندر،
آگے والی آیت کا شان نزول بتلاتے ہیں، علامہ سیوطی کیا فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت بنو سلیم کے ایک آدمی کے پاس سے گزری، دوسری تفسیری روایت یہ ہے کی آیت نازل ہوئی ہے فدق میں رہنے والے ایک شخص مرداس ابن نہیک کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے، فدق کے اندر جو لوگ رہتے تھے اس میں وہ اکیلے مسلمان ہوئے تھے مرداس ابن نہیک، اور ان کی قوم ایمان نہیں لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فدق کی طرف سریہ روانہ فرمایا، اس سریے کا امیر بنایا غالب ابن فضالہ کو، جب یہ سریہ گیا وہاں تو انہوں نے جا کر کے اس علاقے کے اوپر نعرہ تکبیر بلند کی، تو جتنے بھی وہاں کے غیر مسلم تھے سب بھاگ گئے علاقہ چھوڑ کر کے، صرف مرداس باقی رہ گئے، وہ نہیں بھاگے، وہ وہیں پر رہے، اور ان کے نہ بھاگنے کی وجہ کیا تھی، ان کو معلوم تھا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے مجھے کچھ نہیں کریں گے یہ آئے ہوئے حضرات، اس لیے وہ نہیں بھاگے مرداس، باقی سارے غیر مسلم وہاں سے بھاگ گئے، پھر یہ مرداس پہاڑ پر سے اتر کر کے نیچے تشریف لائے اور صحابہ کرام کی جماعت کو سنانے کے لیے انہوں نے زور سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زور سے کلمہ پڑھا، تو ایک صحابی تھے اس سریے میں جن کا نام تھا اسامہ ابن زید، یہ وہ مشہور صحابی اسامہ ابن زید نہیں، فلما قضا سید منہا وطرن زوجنا کہا، وہ زید کے بیٹے اسامہ ابن زید وہ مراد نہیں ہے، کوئی اور اسامہ ابن زید، وہ آگے بڑھے اور اس کو مار ڈالا، مرداس کو قتل کر ڈالا، حالانکہ مرداس نے کلمہ پڑھا پھر بھی قتل کر ڈالا، اور ان کی بکریاں ساری غنیمت میں لے لی، چلے آئے مدینہ منورہ، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، حضور بہت غصے ہوئے، بہت ناراض ہوئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا اس نے کلمہ طیبہ پڑھا پھر بھی تم نے اس کو مار ڈالا. تو یہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے، حضور میری تلوار سے بچنے کے لیے اس نے تو کلمہ پڑھا تھا، اس کا مقصد کلمہ پڑھنا نہیں تھا، وہ تو میری تلوار سے بچنا چاہتا تھا، جان پر آئی تو اس نے زور سے کلمہ پڑھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو تنبیہ فرمائی، هل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اندر کلمہ نہیں ہے، خالی زبان پر کلمہ ہے، تم دل چیرنے گئے. بہرحال ان کو بہت رنج ہوا. بعض روایت کے اندر ہے کہ حضور بار بار بولتے رہے، ارشاد فرماتے رہے، فکیف بلا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن مرداس لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئیں گے، اس وقت تمہارا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، بار بار حضور یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے. تو اسامہ ابن زید کو بہت رنج ہوا، کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمائیے. حضور یہی جملہ پڑھتے رہے، فکیف بلا الہ الا اللہ، فکیف بلا الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ کے اوپر اس واقعے کا بہت اثر ہوا، اور ایسا اثر ہوا کہ مارے غم کے ان کا انتقال ہی ہو گیا، کہ میں نے ایک مومن کو جو زور سے کلمہ پڑھ رہا تھا بلا وجہ میں نے مار ڈالا، بد گمانی کر کے میں نے مار ڈالا، انتقال ہو گیا، اتنا اثر ہوا ان کے اوپر. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور حکم دیا کہ غنیمت کی جو بکریاں لائے سب واپس کرو مرداس کے گھر والوں کو، لوٹاؤ. حضرت اسامہ کہنے لگے کہ مجھے اتنا رنج ہوا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں مسلمان ہوتا تو اچھا ہوتا، اس سے پہلے ایمان نہ لاتا تو یہ واقعہ ہی نہیں پیش آتا، اتنا میرے دل کے اوپر رنج اور اثر ہوا. بہرحال ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ ان کو دفن کرنے لے گئے، تو کہا ایک مرتبہ دفن کیا نعش مبارک اوپر آ گئے، پھر دفن کیا نعش مبارک اوپر آ گئے، پھر دفن کیا لاش مبارک اوپر آ گئے، تین مرتبہ ایسا ہوا، دفن کرتے تھے لاش اوپر آ جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے استغفار بھی کیا، ان کو بھی بہت رنج ہوا، لیکن ایک مومن کے خون کی قیمت اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو مرداس کو مار ڈالا تھا نا، اس کی قیمت اللہ لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کو دفن کرنے کے باوجود ان کی لاش اوپر آ جاتی ہے. پھر چوتھی مرتبہ میں حضور نے فرمایا کہ جاؤ اب جا کر کے دفن کرو، تو صحابہ گئے اور حضرت اسامہ کو دفن کیا، اب ان کی لاش اوپر نہیں آئی اور عافیت سے دفن کر کے آئے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک مومن کو قتل کرنا کتنا سنگین ترین جرم اور گناہ ہوگا، اور وہ صحابی کی خود کی طبیعت پر کتنا اثر کہ مارے رنج کے ٹینشن میں انتقال ہی ہو گیا ان کا، اور امت کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، حضور نے استغفار کیا پھر بھی تین مرتبہ ان کی لاش اوپر آ گئے مٹی میں سے. یہ ایک مومن کے قتل ناحق کے اوپر اللہ کی ناراضگی جو ہوتی ہے وہ انسانوں کو دکھلانا مقصود ہے اس واقعے کے ذریعے سے. ونزل، آگے والی آیت نازل ہوئی، جبکہ صحابہ کرام میں سے ایک جماعت قبیلے بنو سلیم کے آدمی کے پاس سے گزری اور وہ بکریاں چرا رہے تھے مرداس، فسلم علیہم، وہ سلیمی آدمی نے سلام کیا ان صحابہ کو، تو یہ سریے کے صحابہ کہنے لگے کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے ہم کو سلام کیا ہے. فقتلوہ, صحابہ نے سلیمی کو قتل کر دیا, اس کی بکریوں پر قبضہ کر لیا. ایسا ہوا بھائی, تو اللہ نے آیت نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, اے ایمان والو تم جہاد کے لیے جب اللہ کے راستے میں سفر میں نکلو تو فتبینوا فتثبتوا, پورے پوری تحقیق کر لیا کرو, پورے پوری تحقیق کرو کس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو, کہیں غلطی سے مسلمان کے ساتھ لڑ کے نہیں آ جاؤ تم لوگ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا, اور تم ایسا مت کہو جو تمہارے سامنے سلام کرے کہ یہ ایمان والا تھوڑا ہی ہے, یہ تو خالی خالی ڈونگ سے سلام کرتا ہے. اس کے سلام کو ڈھونگی سلام تم مت کہو. جب وہ سلام کر رہا ہے اپنے ایمان کے اظہار کے لیے تو اس سلام کا جو ہے اعتبار کر لو اور اس کو مومن سمجھ لو اور اس کو قتل مت کرو. سلام کا اعتبار کر لینا چاہیے. اس پر صاحب تفسیر القرآن نے ایک بہت شاندار نوٹ لکھی ہے, اس آیت کریمہ میں سلام سے مراد جو ایمان کے اظہار کے طور پر ہو, اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے کوئی سلام کرے تو اس سلام کی رعایت کر کے اس کو قتل نہیں کرنے کا. ورنہ آج کل بہت سے مسلمان غیر مسلموں سے دوستیاں کرتے ہیں اور وہ غیر مسلم کفر پر رہتے ہوئے دوستی میں مسلمان کو سلام کرے, وہ سلام علامت ایمان نہیں ہے. جو محض تعلقات نبھانے کے واسطے سلام کرے حالانکہ وہ کفر پر ہے, وہ سلام یہاں آیت میں مراد نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ جو آدمی خود کو ظاہر میں مسلمان بتاوے اس کے لیے اور اسلام کی علامت کے طور پر سلام کرے وہ سلام معتبر اور اس کو قتل نہیں کرنے کا. اسی قبیل سے نیتا لوگ آتے ہیں السلام علیکم ووٹ لینے کے لیے, تب اس وقت کہتے مسلمان پاگل ہے, خوش ہو جاتے ہیں, او نیتا جی تو سلام بھی کرتے ہیں, اب ان کو جو ووٹ دینے کا ہے. تو ایسے پاگل نہیں بننے کا بیوقوف کی طرح. تو لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا, الف والا اور بغیر الف کے دونوں قرات ہے, یعنی سلام کرنا. اول انقیاد بقولہ کلمۃ الشہادہ, یا کلمہ شہادت کی تابے داری جو اسلام کی علامت اور نشانی ہے. لست مؤمنا, اس کو ایسا مت کہو کہ تو ایمان والا نہیں ہے, تو بس جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, مال بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے. فتقتلو, اور تم اس کو قتل کر ڈالو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تبتغون عرض الحیات الدنیا, میں نے حضرت مفتی محمود صاحب ہمارے پیر صاحب سے سنا تھا کہ جب شاملی کا قلعہ ابتدان اکابرین کے ہاتھ میں فتح ہوا تو انگریزوں نے دیکھا کہ یہ تو سب مار ڈالیں گے, تو سب نماز پڑھنے لگ گئے انگریز, کہ نماز کے ذریعے سے ہم ایمان لے آئے ہیں ایسا ظاہر کریں تاکہ ہم کو مارے نہیں. لیکن وہ صرف ڈونگ تھا, اس لیے وہ جس کو سمجھ میں آیا ادھر ادھر نماز پڑھ رہا ہے, کسی کا قبلہ کی رخ ہی صحیح نہیں رہا, تو کہا مارو یہ صرف ڈونگی ہے. تب تغون عرض الحیات الدنیا, تم اس کے سے اس کے ذریعے دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو غنیمت میں سے. فعند اللہ مغانم کثیرا, تو اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ تم کو اپنی طرف سے مال دے کر کے غنی کر دیں گے, لیکن قتل کر کے زبردستی کا مال مت لو. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم, تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے, اس لیے کہ اکثر صحابہ وہ ہیں جو کفر سے ایمان میں آئے، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تمہاری جان بچاتے تھے، تمہارے مال بچاتے تھے صرف شہادت کے کلمے کے اعتراف کے اوپر، تم بھی پہلے یہی تھے، لہذا اب کوئی دوسرا آدمی کلمہ پڑھے تو اس کے کلمے کو معتبر مان کر کے تم اس کو قتل مت کرو۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ ایمان میں تم کو مشہور کر دیا اور ایمان پر استقامت عطا کی، اب ساری دنیا میں تم مشہور ہو مسلمان کے نام سے اور ایمان پر استقامت، باقی شروع میں تو تم بھی صرف کلمہ ہی پڑھتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی نو مسلم ایمان لاوے تو ابتداء تو اس میں کیا ہے، صرف کلمہ ہی ہے، پھر بعد میں سب کو پتا چلے گا کہ نہیں اب یہ مسلمان ہو گئے، ابھی ماشاء اللہ داڑھی رکھ لی، کرتا ازار ٹوپی پہنتے، نماز پڑھتے، اعمال ایمان کرتے ہیں، سب بعد میں ہوتا ہے، ابتداء تو صرف کلمہ ہی ہوگا۔ اب وہ کلمہ علامت ایمان کے طور پر پڑھے یا اپنے اسلام کو اظہار ظاہر کرنے کے لیے پڑھے تو مان لینے کا، اور اس کے ساتھ مومنانہ سلوک کرنے کا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے کی۔ فتبینوا، لہذا تم اچھی طرح تحقیق کر لو کہ مومن کو قتل نہ کر ڈالو، پوری تحقیق کرو بلا تحقیق کسی مومن کو مار نہیں ڈالنے کا۔ وَفْعَلُوا بِالدَّاخِلِ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا فُعِلَ بِكُمْ، اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ، داخل ہونے والے نو مسلم کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو معاملہ تمہارے ساتھ کیا گیا۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو عمل کے تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری پوری خبر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اوپر بہترین بدلہ دیں گے، گناہ کرو گے تو سزا دیں گے۔ جی،
اور جو صحابہ کی خدمت ہوئی، سنیں گے ایک آدمی کے پاس گزری اور اپنے بکرے کو چلا رہا تھا، اس نے سلام کیا تو صحابہ نے کہا کہ اس نے ہم کو اپنے
گویا احتیاط کی تعلیم دی گئی آیت کریمہ میں، بہت محتاط رہنے کا کسی کو مارنے اور قتل کرنے کے معاملے میں۔ دوسری بات، کفر کا فتویٰ بھی نفسانی غرض سے نہیں دینے کا، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، کفر کا فتویٰ دینے میں بھی عجلت سے کام نہیں لینے کا، جب واقعی اس کے اندر کفر کا ثبوت ہو جاوے تو کفر کا فتویٰ دینے کا، اس میں محتاط رہنے کا بھائی۔ چلو،
تو صحابہ نے
صحابہ سے تو اجتہادی غلطی ہوئی تھی۔ چلو،
صحابہ نے کہا کہ اس نے ہم کو سلام نہیں کیا، ہم اپنے آپ کو بچانے کے واسطے میں صحابہ نے ان کو اس کو قتل کر ڈالا اور اس کے بچوں کو ہاتھ کر لے آئے، تو اس کی آیت نازل ہوئی تھی، یہ مانگو کہ تم زمین تم جہاد کے اثر کا اثر سفر کرو، کوئی تحقیق کر دیا کرو، اور ایک رات کے اندر ساتھ ساتھ،
اسی لیے ایک لفظ تعبیر میں یاد رکھو، ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، ہم کافر بتاتے ہیں۔ بعض مرتبہ مناظرے میں یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو ہم کلمہ اہل قبلہ ہے پھر بھی یہ جو ہے لوگ ہم کو کافر بناتے ہیں، کہ ہم کافر کسی کو نہیں بناتے، ہم تو بتاتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہو، اس لیے کفر کی علامت آپ میں پائی جا رہی ہے، ہم بناتے نہیں کسی کو، بتاتے ہیں کہ بھئی یہ علامت ہے، تم صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، صحابہ کو حق پر نہیں مانتے ہو، اس لیے تم لوگ تمہارا ایمان نہیں ہے، ہم بتاتے ہیں، بناتے نہیں کسی کو کافر۔ جی،
اور کچھ شخص کے بارے میں جو تم کو سلام کرے، یوں نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، سلام الف کے ساتھ اور بغیر الف کے بھی ہے، یہ سلام کرنا یا کلمہ شہادت کی اطاعت کرنا مراد ہے جو کہ اسلام کی علامت ہے، اور تم یہ سب سے کہو یہ کہو کہ اس نے یہ سلام مطلب اپنی جان اپنے مال کو بچانے کا کہا کہ تم اس کو کر ڈالو، اور تم اس کے وجہ سے دنیا کی زندگی سامان کو طلب کرتے ہو، یعنی غنیمت وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کہ یہاں بہت ہی زیادہ غنیمت ہیں، جو اللہ تعالیٰ تم کو اس جیسے قتل سے بےجاز کرے گا اپنے اس مال کے واسطے، اسی طرح سے تم بھی پہلے اسی طرح سے تھے، اور تم نے اپنی جان اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا محض کلمہ شہادت کے ذریعے سے، پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ تم کو احسان کیا یعنی ایمان کے اندر تم کو تم کو مشہور کر کے اور اس سے استحکام دے کر چاہتی تم خود خود تحقیق کر لیا کرو کہ تم کسی مومن کو قتل نہ کرو اور تم اسلام میں داخل ہونے والے کے ساتھ ایسے معاملہ کرو جیسے تمہارے ساتھ معاملہ کیا گیا اللہ تعالیٰ تم جو عمل کرتے ہو بہت کچھ جاننے والے ہیں چاہتے تم کو اس کو بدلا دے گا
لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم. یہ آیت جو ہے نا پہلے کیسے نازل ہوئی تھی؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. پہلے ایسے نازل ہوئی تھی. اس وقت آیت کا مطلب کیا تھا کہ جو ایمان والے گھر پر بیٹھے رہتے ہیں جہاد میں نہیں جاتے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنی جان لگا کر کے جہاد کرتے ہیں دونوں ثواب میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ثواب کے اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق. اللہ کے راستے میں جان مال لگانے والوں کے اونچے درجات, جو جان مال نہیں لگاتے گھر بیٹھے رہتے ہیں گھر ککڑے, ان کے لیے وہ فضیلت نہیں, وہ درجات نہیں, وہ مقام نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, حضور میں تو نابینا, میں کیسے جہاد میں جاؤں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد میں نہیں جائیں گے تو درجات بہت کم ملیں گے, تو میں تو محروم ہو گیا. اس طرح کی درخواست معذور لولے لنگڑے اپاہج محتاج صحابہ کی تھی, جسمانی محتاجوں کی. اللہ تعالیٰ کو ان صحابہ کی دل جوئی. صحابہ کا کتنا اونچا مقام ہوگا اللہ کے یہاں, یہ معذور صحابہ کی دل شکنی جیسا انداز ہو گیا. تو فوراً جو ہے آیت نازل ہوئی ان کی دل جوئی کے واسطے. دل شکنی نہیں, ان کو دل میں تکلیف ہوئی کہ ارے ارے کاش کہ ہم بھی تندرست ہوتے تو ہم بھی جہاد میں جاتے, ہم معذور ہیں, ہم نہیں جا سکتے اللہ کے راستے میں. ان کے دل میں ایک حسرت آئی, اللہ نے ان کے حسرت کی تلافی فرمائی اور فوراً جبرائیل کو بھیج کر کے غیر اولی الضرر کا اضافہ ہو گیا. پورے قرآن میں ایک وقت میں کم سے کم مقدار نازل ہونے والی یہی ٹکڑا ہے, اس سے کم مقدار کوئی نازل نہیں ہوئی. غیر اولی الضرر, بس اتنی قید لے کر حضرت جبرائیل باقاعدہ تشریف لائے اور اتنی قید کا اضافہ ہوا کہ جو بیچارے ضرر اور تکلیف والے ہیں وہ نہیں جائیں گے تو چلے گا. اس میں رفع کے ساتھ صفت ہے, نصب کے ساتھ استثنا ہے. کیا مطلب؟ من ضمانت, جو اپاہج ہو او اما اندھے ہو او نہا لولے لنگڑے ہو اور جہاد میں نہیں جا سکے تو وہ لوگ مستثنا ہے اس آیت کریمہ سے. فضل اللہ المجاہدین بأموالہم وأنفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے جان اور اپنا مال اور اپنی جان لگا کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو فضیلت عطا فرمائی, بیٹھے رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے کہ اللہ نے ان کا درجہ بلند کیا. اس لیے کہ نیت تو ان کی بھی تھی, نیت تو ان کی بھی تھی لیکن بیچارے معذور ہونے کی وجہ سے جا نہیں سکے, باقی نیت اور جذبہ ان کا بھی تھا. اور جو نہیں گئے ان کے دل میں بھی ایمان تو ہے, البتہ مجاہدین نے عمل کرنے کی وجہ سے زیادہ درجہ پا لیا, بالمباشرت ہی عملاً جہاد کرنے کی وجہ سے زیادہ درجہ پا لیا. معلوم ہوا کہ جو لوگ ضعیف ہوتے ہیں اور کم مجاہدہ کرتے ہیں تو کم مجاہدہ وہی کام کرتا ہے جو قوی آدمی کا قوی مجاہدہ کام کرتا ہے. ضعیفوں کا کم مجاہدہ, قوی لوگوں کا قوی مجاہدہ. جو کام اس سے ہوتا ہے وہ کام اس سے بنتا ہے, چونکہ یہ ضعیف لوگ ہیں بیچارے. وَكُلَّهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ہر ایک کے لیے بھلائی کا وعدہ کیا ہے, جہاد میں جانے والوں کو بھی نہ جانے والوں کو بھی جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. بس اتنا ہے کہ فرق ہوگا. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے جہاد میں جانے والوں کو بیٹھے رہنے والوں کے اوپر بڑے عظیم ثواب کے اعتبار سے فضیلت دی ہے. ضرر نہیں ہے پھر بھی نہیں گئے تو بھی اللہ عظیم ثواب دیں گے. اور آگے والی آیت اس سے بدل واقع ہو رہے. دیکھو بھائی ایک نقطہ اس میں سمجھو, جو لوگ ایمان ہے اور جہاد میں نہیں گئے تو ابھی اللہ نے فرمایا نا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جنت تو ان کو بھی ملے گی. ایمان ہے اور جہاد میں گئے تو درجات اونچے ملیں گے, بس بات اتنی ہے. اب تو جو لوگ جہاد تو بہت بڑی بات, جماعت میں نہیں جاوے تو کہتے کہ یہ جنت ہی نہیں ہے, ان کا ایمان ہی نہیں جو جماعت میں نہیں جا رہے. لے یہ کوئی بات ہوئی؟ یہاں اللہ صاحب فرما رہے کہ جہاد میں نہیں جا رہے ایمان کے باوجود پھر بھی وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ گلو نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ کوئی بھی دین کا کام کرنے والا جنت کو اپنے کام پر موقف نہ رکھے کہ مدرسے میں پڑھنے نہیں آئے گا تو جنت میں نہیں جائے گا. یہ تمہارے باپ کا قاعدہ کہاں سے لائے؟ تم کو اللہ نے مدرسے میں توفیق دی آنے کی, اس کا مطلب ہی جو نہیں آئے سب کو تم کہو کہ یہ جنت ہی نہیں ہے. کوئی بھی دین کا شعبہ والا گلو نہ کرے, یہ گلو جو ہے دین کو برباد کرتا ہے. جماعت میں نہیں جاتے جنت, اے جنت نہیں ملے گی تجھے, مدرسے میں نہیں آیا جنت نہیں ملے گی تجھے. اللہ یہاں فرما رہے صریح لفظوں میں کہ جہاد میں نہیں شرکت کی, اور کہہ دے لی گئی ری ضرر, ان ضرر نہیں ہے, تندرست ہے بدن پھر بھی نہیں گئے, تو بھی اللہ ان کو جنت کا وعدہ کر رہے ایمان کی بنیاد پر, اعمال کی بنیاد کے اوپر. اس لیے اپنی طرف سے دین میں ٹھوکم ٹھاک نہیں کرنے کی. درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے درجات دیں گے, بعض کی منزلیں اونچی ہوگی بعض کے مقابلے میں, یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہوگا, کرامت ہی کرام. آپ دین کا کوئی کام کرو گے تو درجہ اونچا ملے گا, باقی نفس جنت سے تو تم منع نہیں کر سکتے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ, اللہ کی طرف سے درجات ہے, اللہ کی طرف سے مغفرت ہے, اللہ کی طرف سے رحمت ہے, دونوں پر نصب پڑا گیا فعل مقدر کی وجہ سے. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو معاف کرنے والے اور اطاعت کرنے والوں پر بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں. جی,
اور مومنی میں سے جو لوگ جہاد سے بیٹھے رہنے والے ہیں اور جو معذور نہیں ہیں, اور غرور دراری وفا کے ساتھ ایک صفت ہونے کی وجہ سے اور منسوخ پڑ جائے گا اس طرح کی وجہ سے, یعنی اپواہج کی وجہ سے یا اندھے ہونے کی وجہ سے, اس کا اللہ جگہ اس میں
بولو. نمبر ایک, دینی تربیت کا نہ ہونا, نمبر دو بد اخلاقی, نمبر تین ملے ہوئے منصب سے نامناسب فائدے اٹھانے کے چکر, یہ چار چیزیں کسی بھی دینی کام کو تباہ و برباد کر ڈالتی ہے. چار چیز ہوگی تو, اور اس کام کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ چار چیز کی تلافی کرنی پڑے گی. چلو,
اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اپنے جان کے ذریعے جہاد کرنے والے کو جہاد کرنے میں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ بتایا اپنے مال اپنے جان کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو اور بیٹھے رہنے والے پہلے جیسے فضل عطا فرمائی ہے ان لوگوں کے نیت کرنے بابا ہونے کی وجہ سے, اور جہاد کو انجام دینے کی اجازت کی وجہ سے, اور دونوں فریقوں میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے جنت کا. اللہ تعالیٰ مجاہدین کو بیٹھے رہنے والے پر بغیر ضرورت کے بیٹھے رہنے والے پر بڑے اجر کے اعتبار سے فضل عطا فرمائی ہے, اور اسی سے آگے والے آگے بدل کے طور پر لائی گئی ہیں کہ اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں, یعنی کہ بڑے درجے جو بعض امید سے بعض کو بات کو پکے دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کے طور پر. اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے, یہ دونوں کے جو منصوبے پہلے مقدر کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اولیاء کو معاف کرنے والا ہے, اپنے اطاعت کرنے والے کو رحم کرنے والا ہے.
ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. بھائی اس زمانے کے اندر ہجرت تو فرض عین تھی, شرط ایمان تھی فتح مکہ تک, پھر بھی ہجرت نہ کرے کوئی آدمی، ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، وَنَزَلَ فِي جَمَاعَتٍ، ایک جماعت کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی جو ایمان لائے لیکن ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، اور غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ دیکھو ابو جہل جب مکہ سے نکلا نا تو دادا گیری کر کے جو آنا نہیں چاہتے تھے ان کو بھی لایا تھا، چلنا پڑے گا، آرڈر ہے میرا۔ اب جو ہجرت نہیں کر سکے اور مسلمان دے، ایسے لوگوں پر بھی اس نے اکراہ کر کے زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا وہ۔ اور بعض تفسیری روایت میں ہے کہ قیس ابن ولید جیسے 40 افراد جو بدر میں ملائکہ کے ہاتھ سے قتل ہوئے ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یقیناً ملائکہ ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اور وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیسے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں؟ کافروں کے ساتھ قیام مکہ میں، کیوں ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے اور ہجرت چھوڑ دی؟ تو ملائکہ ان کی روح قبض کرتے وقت ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں فیما کنتم، یعنی دین کے معاملے میں تم کس حال میں تھے، بولو کس حال میں تھے دین کے معاملے میں؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، تو لوگ کہیں گے عذر کرتے ہوئے کہ ہم زمین میں عاجز تھے، دبے ہوئے تھے، دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، مکہ کی زمین میں کافروں کا غلبہ، ہم عمل نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی ملائکہ روح قبض کرتے وقت پوچھ رہے کہ تمہاری دینداری کتنی تھی، دین پر تم نے کتنا عمل کیا، تو یہ عذر کریں گے یہاں کفرستان میں ہم کیسے عمل کرتے، یہاں کفار ہمیں کھل کے نماز نہیں پڑھنے دیتے، کھل کے اذان نہیں دینے دیتے، کھل کے ہم کو احکام شریعت پر عمل نہیں کرنے دیتے، اس لیے یہ مکہ کے مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکے وہ موت کے وقت پر عذر کریں گے۔ تو ملائکہ ان کو ڈانٹتے ہوئے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، ہجرت کر کے تم چلے جاتے وہاں دوسرے علاقے میں۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، کسی علاقے میں احکام اسلام پر عمل کرنا دشوار اور ناممکن ہو تو ایسے علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنا فرض ہے۔ جس جگہ بھی شریعت کے احکام پر عمل کرنا ناممکن ہو ایسے علاقے سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا فرض ہے۔ کوئی ہجرت نہیں کرے گا تو اسی آیت کا وہ مصداق بنے گا، چلے جانے کا ہجرت کر کے، اللہ کی زمین کشادہ نہیں کہ ہجرت کر دے۔ من ارض الکفر الى بلد آخر، کافروں کے ملک سے دوسرے شہر میں، جیسے کہ دوسرے مسلمانوں نے کیا، ایسا تم نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی سزا کے بارے میں فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ دیکھو کتنی سخت وعید آ گئی۔ اسی لیے ہندوستان دارالاسلام تو نہیں ہے لیکن ہمارے فقہا نے دارالامن اس کو قرار دیا ہے کہ ہم بہت امن و اطمینان کے ساتھ یہاں احکام اسلام پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ بہت سے کہلانے والے مسلمانوں کے ملکوں سے زیادہ یہاں بہت امن و اطمینان کے ساتھ احکام اسلام پر عمل ہے، دین پر آزادی ہے، آزادین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، دینی ادارے، مساجد، مدارس، اذان، کسی چیز پر پابندی نہیں اور بہت آزادی سے سارے کام ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر جو لوگ کمزور ہیں، مرد اور عورتیں اور بچے، وہ اگر ہجرت نہیں کر سکیں گے تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ ہجرت کرنے کے لیے پیسے چاہیے، طاقت چاہیے، تندرستی چاہیے، قوت چاہیے. جو کمزور مرد، کمزور عورتیں، بچے، ان لوگوں کو یہ سزا نہیں ہوگی، وہ مستثنی ہے اس آیت کریمہ میں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں ولدان کا لفظ بھی آیا ہے نا، یہ اشکال کی چیز ہوتی ہے نا، بچے تھوڑے احکام شریعت کے مکلف ہوتے ہیں کہ ان کو الگ سے مستثنی کرنے کی ضرورت پڑی. تو بعض مفسرین نے جواب یہ دیا کہ مراہق مراد ہے، بچہ بول کر مراہق مراد. تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ مراہق بھی جو شریعت کے احکام اس پر بھی عائد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ولدان کا لفظ لا کر کے بتلانا یہ ہے کہ بچوں کی طرح اگر کوئی عاجز ہو ہجرت کرنے سے تو وہ اس وعید سے مستثنی سمجھا جائے گا، وہ اس وعید سے مستثنی سمجھا جائے گا. جو بچوں کی طرح ہجرت کرنے سے عاجز ہو یا ولدان سے مراہق، تو مراہق کا مکلف ہونا ثابت ہوگا. لا یستطیعون حیلہ، وہ لوگ کوئی تدبیر نہیں پاتے ہجرت کرنے کی. اے لا قوت لہم علی الہجرت ولا نفقت، ہجرت کرنے کی طاقت بھی نہیں اور ہجرت کرنے کا خرچہ بھی نہیں. اس لیے کہ مکہ والوں نے یہ دروازے تھوڑے کھلے رکھے تھے کہ جس کو ہجرت کرنا ہو جاؤ مدینہ، وہ تو جو بھی ہجرت کرے اس کے پیچھے پڑتے تھے مار ڈالنے کے چکر میں، جانے نہیں دیتے تھے. ان کا تو مقصود تھا یہاں سزا دینا ان کو مکہ میں، اسی لیے آسانی سے ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے. ولا یہتدون سبیلا، اور وہ لوگ راستہ بھی نہیں پاتے ہجرت کرنے کا، یعنی ہجرت کرنے کا راستہ بھی ان کو میسر نہیں. اسی لیے کہ ہجرت کے واسطے ان کے لیے راہ یابی بھی ضروری ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہبر لے کر گئے تھے ہجرت میں، مدینہ سے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. ایسے لوگوں کے بارے میں یقین ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں گے. کون؟ ضعیف، کمزور مرد، عورتیں، بچے جو ہجرت نہ کر سکے، حالانکہ ہجرت فرض تھی. اللہ سے یقین ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیں گے. دیکھو آیت کا انداز دیکھو، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر دیں گے. کیا مطلب؟ ایسے لوگوں کا ہجرت نہ کرنا فی نفسی ہی تو جرم ہی ہے، اس لیے کہ ہجرت تو فرض ہے. ایسے ضعیف، بوڑھے، کمزور عورتیں ہجرت نہیں کرے گی تو فی نفسی ہی تو یہ جرم ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دیں گے خاص وجہ پائے جانے کی وجہ سے. اور خاص وجہ وہ ایزوف، تو کسی خاص وجہ سے، کسی خاص فرد سے یہ گناہ معاف کر دیا جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ فی ذاتی ہی یہ لفظ، یہ کام غلط تھا. ان کو یہ جو ہے کسی طرح بھی ہجرت کرنی چاہیے تھی. گویا کیا ہوا کہ گناہ تو کیا لیکن اللہ نے معاف کر دیا. یہ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا، ہجرت کی فضیلت تو بہت ہے بھائی. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. کتنی بڑی فضیلت آ گئی ہجرت کے اوپر. جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو زمین میں بڑی کشادگی پائے گا، وسعت بھی بہت پائے گا، مکان بھی عمدہ پائے گا، روزی میں وسعت پائے گا. مراغمن کثیرم وسع. دیکھو جو صحیح نیت سے ہجرت کرے وہ آیت کی اس کو فضیلت ملے گی، مراغمن قیام گاہ بھی شاندار ملے گی، وسیع روزی بھی ملے گی. اسی لیے کوئی آدمی ہجرت کر کے جاوے اور جو ہے اس کو تنگی تکلیف ہوئے تو اس کو اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری نیت خراب تو نہیں تھی. نیت کا جائزہ لے لے وہ آدمی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. اور جو آدمی اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے پھر راستے میں موت آ گئی تو اس کا ثواب تو پکا ثابت ہو گیا, اللہ پر ثواب تو مل ہی گیا, یعنی دارالحجرت پہنچ نہیں سکا, راستے میں انتقال ہو گیا, ثواب سے محرومی نہیں ملے نہیں ہوگی, ثواب دیں گے اللہ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. اللہ تعالیٰ تو بڑے معاف کرنے والے بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں. ایک صحابی ہے جندب ابن زمورہ, یہاں اللہ مسیحی لکھتے ہیں جندب ابن زمورہ. یہ ہیں بہت سی روایتوں میں. جب یہ آیتیں نازل ہوئی کون سی, کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا, یہ جب آیت نازل ہوئی ہجرت نہ کرنے پر وعید, تو حضور نے یہ آیت جو ہے بھیجی مدینہ و مکہ والوں کو, جو لوگ مکہ میں مسلمان تھے نا ان کو بھیجی آیتیں کہ سن لو اللہ نے تمہارے بارے میں کیا نازل کیا. تو آیت سنتے ہی حضرت جندب ابن زمورہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے بوڑھے آدمی تھے, اپنے بچوں کو کہنے لگے بیٹو میں من المستضعفین, کمزور تو ہوں لیکن ہجرت تو کر سکتا ہوں میں, مجھے راستہ بھی معلوم ہے. اور وہی دیکھو نا کتنی سخت نازل ہوئی, چلو مجھے چارپائی پہ لٹاؤ اور بیٹو میری چارپائی اٹھاؤ لے کے چلو مجھے مدینہ کی طرف. آج آیت کی ہمیں خبر ہوئی, آج کی رات بھی میں مکہ میں رہنا نہیں چاہتا ہوں, اب بھی کہ اب بھی مجھے چارپائی پہ لٹا کے لے جاؤ مدینہ المنورہ. بچوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, مانے ہی نہیں بڑے میاں, ایک کے دو نہیں ہوئے. چارپائی پر ان کو سوار کیا, بچے لے کر نکلے, مدینہ لے جانا چارپائی پر کیا آسان کام تھوڑا ہی تھا, بس تنعیم تک پہنچے تھے, مسجد عائشہ جہاں پر ہے وہاں تک, اور انتقال ہو گیا. حضرت جندب ابن زمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو مکہ کے کافر ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے, کہنے لگے کہ ناکامی ہوئی نہیں, بہت شوق تھا نا ہجرت کرنے کا, دیکھ کیا ہوا, مقصد میں ناکامی ہوئی, مقصد پورا نہیں ہوا. ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. اور مسلمانوں کو اطلاع ہوئی مدینۃ المنورہ میں, وہ کیا کہنے لگے, کاش کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے اور پھر ان کا انتقال ہوتا تو ان کو کامل ثواب اور اجر ملتا. یہ تو بیچارے نکلے نہ آ نہیں سکے نہ گزر گئے, لہذا ان کو پورا ثواب نہیں ملے گا. یہ صحابہ بات کرنے لگے تو ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ چونکہ یہ ہجرت کے ارادے سے نکل چکے تھے, راستے میں انتقال ہوا, پورا ثواب, فقد وقع اجرہ علی اللہ, ثواب پکا مہاجرین والا ان کو اللہ کے یہاں ملے گا. بعض روایت میں ایسا بھی آتا ہے جب ان کی وفات کا وقت آیا تنعیم میں تو ان کے دو ہاتھ تھے, تو کہنے لگے حضرت جندب کہ اے اللہ یہ ایک ہاتھ میرا آپ کا اور میرا دوسرا ہاتھ جو ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں بیعت کرتا ہوں جس بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں اس پر, اور میں عہد کامل کرتا ہوں. یہ انہوں نے اپنی زبان سے جملے بولے اور اسی حال کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. خلاصہ یہ کہ جو آدمی دینی غرض سے ہجرت کرے, حصول علم کے لیے, حج کے لیے, جہاد کے لیے, دعوت و تبلیغ کے لیے, اللہ والوں کی خدمت میں جانے کے لیے, اصلاح نفس کے لیے, حصول علم کے لیے, راستے میں انتقال ہو جائے تو اس آیت کریمہ کا مصداق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامل اجر اور ثواب کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ جی
جوڑے کے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اوپر ظلم کیے ہوئے ہیں کفار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور دل کو تنگ کرنے کی وجہ سے، تو فرشتے ان کو جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم دینی معاملے کرنے کے سال میں تھے، تو وہ عذر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مکہ کی زمین کے اندر دین کو قائم کرنے سے عاجز تھے، تو فرشتے کہیں گے اور ان کو جاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی زمین گشادہ نہیں تھی کہ تم وہاں پر ہجرت کر کے چلے جاؤ، یعنی کہ کفر کی زمین سے دوسری جگہ پر چلے جاؤ جیسا کہ تمہارے علاوہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ ایک ان کا ٹھکانا جہنم میں اور رہنے کی بھی جگہ ہے، مگر جو لوگ کمزور ہیں مرد اور عورتیں اور بچے اور جو لوگ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کو ہجرت پر کوئی قوت نہیں ہے اور کوئی نفع نہیں ہے اور وہ کوئی راستہ نہیں پاتے یعنی کہ ہجرت کرنے کی جگہ کی طرف رہ نہیں پاتے ہیں، تو امید تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو در گزر کر دے اور اللہ تعالیٰ در گزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں تو وہ زمین کے اندر بہت سی قیام گاہیں اور ہجرت گاہیں پائیں گے اور اس کے اندر خوشا کی پائیں گے، جو شخص اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر راستے میں حکومت نے اٹھا لیا تو جیسا کہ جمعہ بن سلمہ لیتے کے واسطے واقع ہوا ہے، تو اس کا جو اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا رحم کرنے والا۔